بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله، تمام تعریف کا مستحق وہ اللہ ہے، الذی وهب لی علی الکبر، جس نے مجھے عطا فرمایا بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کو علیہ الصلاۃ والسلام. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار یقیناً دعا کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت اور اولاد کو بھی بنا دے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا، دعا کو قبول فرما دے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما دے. ولی والدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے. ولی المؤمنین، اور جملہ مومنوں کی، تمام مسلمانوں کی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی مغفرت فرما دے. یوم یقوم الحساب، جس دن اے اللہ حساب کا قیام ہوگا، یعنی جس دن حساب لیا جائے گا، قیامت کا دن، اس دن ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے. دیکھیے، یہ آیتیں کل بھی پڑھی گئی تھی اور کئی باتیں اس ضمن میں عرض کی گئی ہیں کہ یہ مکہ کیسے آباد ہوا، اس کی مختصر تاریخ بھی آپ نے کل سنی تھی. اس میں کچھ باتیں اور کچھ ہدایات ہمیں حاصل کرنے کی ہیں جو ہمارے اپنی ذات سے متعلق. ہم کو کیا سبق ملا؟ ٹھیک ہے، مکہ آباد ہوا اور مکے سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کعبۃ اللہ سے فائدہ دنیا، پوری دنیا اٹھا رہی ہے. ابھی بھی لاکھوں کا مجمع اس وقت وہاں موجود ہے، سب مزدلفہ میں ہیں اس وقت موجود. تو اب سوال یہ ہے کہ ان آیات کو بیان کرنے کے بعد ہمیں کیا ہدایت ملی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے مکے میں تو گئے نہیں اس سال، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، تو وہاں جائیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، یہ الگ چیز ہے. یہ سب مناظر جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہاں رہ کر اس سے کیا سبق ملا. سب سے پہلا سبق ہم کو یہ ملا کہ آپ دیکھیے، اپنی اولاد کو لے جا کر اللہ کے حکم پر ایک غیر آباد زمین ویرانے میں بسایا ہے. اس میں انہوں نے چوں چرا نہیں کیا ہے اللہ کے حکم کو. عراق میں رہتے تھے، کل تفصیل آپ کو ہم نے سنائی ہے، آج سے 4500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور عراق ہی کے اندر یہ سب باتیں ہوئی تھی، گھر کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بادشاہ وقت نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور آگ میں ڈالے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ سب عراق میں ہوا. پھر وہاں سے حکم ہوا، جائیے، نکل جائیے یہاں سے، ہجرت کیجیے. کیا آسان ہے آپ کو کہتے ہیں بھٹکل چھوڑیے، جائیے یہاں سے. جائیں گے آپ؟ ارے بھٹکل چھوڑیے، مسجد کو چھوڑ کر جائیے، کوئی مانے گا نہیں، دوسری مسجد میں جائیے، محلہ چھوڑ کر جائیے، پھر دیکھیے اپنے ایمان کو. آپ حکم ہوا کہ چھوڑ جائیے، وہاں کو چھوڑ دیا، شام چلے گئے. ٹھیک ہے، اب شام میں آنے کے بعد پھر کہا جا رہا ہے لیجئے بیوی کو، لیجئے اور شیرخوار اکلوتے بیٹے، اکیلے بیٹے اسماعیل، ان کو لیجئے اور چلیے. اور میرا ایک گھر ہے، مقدس محترم گھر ہے، محفوظ گھر ہے، وہاں تک جائیے. جبرائیل ہیں ساتھ میں، وہ دکھائیں گے کہاں تم کو چلنا ہے. اب نہ جگہ کے پتہ، کہاں جانا ہے معلوم، نہ وہ جگہ کے آگے پیچھے کوئی تاریخ ان کو معلوم کچھ نہیں. جائیے جبرائیل آ رہے ہیں ساتھ جائیے گا. بغیر چوں چرا کیے وہ شخص چلتا ہے اپنی بیوی کو لے کر, اپنے اکلوتے چیرخار بچے کو لے کر. ٹھیک ہے, اب گئے, جانے کے بعد وہ جگہ دکھا دی کہ یہاں رہنا, اب حکم ہو رہا ہے چلیے. اوہو, کیا کھائیں گے, کیسے رہیں گے ویرانے میں, رات کیسے کٹے گی, دن کیسے گزرے گا, کیا پیئیں گے. غیر آباد ہے, ایک چڑیا ساتھ دینے والی نہیں ہے, ایک انسان نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیا ہوگا ان کو, کیسے ہم ان کو اپنے ہاتھوں ان کی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر جائیں, یہ بھی تو سوچ سکتا ہے. حکم ہوا جائیے. اب جواب دینے کے لیے مڑنے کی گنجائش نہیں سمجھتے ہیں. تعمیل حکم میں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں اتنی بھی دیری نہیں ہوتی ہے کہ اب دیکھیں بیوی کہہ رہی کہاں جا رہے ہیں, ہاں ابھی آتے ہیں, یا ایسا ایسا ہے اللہ کا حکم آیا, کچھ نہیں کہتے ہیں, مڑا بھی نہیں. یہ چیز دیکھنے کی, مر مٹنے والا اللہ کے اشارے پر ایسے بندے کو کہتے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ بتا کر ہمیں ترغیب دے رہا ہے تعالیٰ کہ تم اپنے اللہ کے اور مالک کے حکم پر ایسے مر مٹنے والے بن جاؤ کہ ایک اشارے پر تم اپنی سب کچھ چیزیں چھوڑ دو. وہاں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. وہ مولا ہے, ہم غلام ہیں, وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہیں, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. بس چوں چرا مت کرو. اس کو کہتے ہیں تعمیر. اب جب تعمیر کر دی, آگے گئے, کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے انسانیت نہیں ہے, ہزار اللہ کا حکم صحیح, انسانیت نامی چیز نہیں, اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے, اپنے بیوی کی فکر نہیں, اپنے بچے کی فکر نہیں, یہ کیا طریقہ. یہ بھی بات آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہم لوگ نہیں کہیں گے, جن کو اللہ کے حکموں کی پاسداری کم ہوتی ہے وہ سب کچھ کہتے ہیں, اے اللہ کا حکم سب ٹھیک, سب ٹھیک, سب ٹھیک. اوہ, انسانیت کا حق نہیں, یہ بچوں کا حق نہیں, یہ بھی تو اللہ نے بتایا. جب دو چیزیں ٹکرائیں, ایک مسئلہ معلوم کر لیجئے, جب دو چیزیں ٹکرائیں, حکم الہی اور اپنے اولاد اور اپنی بچوں کی فکر, تو حکم الہی کو ترجیح ہوگی. یہاں اولاد فلاں فلاں چنی چنا کچھ نہیں دیکھا جائے, اللہ کا حکم اصحاب. یہاں یہ بھی مسئلہ معلوم. اب جو گئے پہاڑ کی آڑ میں, جو گئے اور ان کا دیکھنا بند ہو گیا, اور جہاں سے یہ لوگ اوجھل ہو گئے, نظروں سے غائب ہو گئے, اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو, یہ ہے انسانیت, یہ محبت. اب یہ محبت حد سے زیادہ جب ہو گئی, آنکھوں سے آنسو وہ بہنے لگے, اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی ہے, یہ ہے محبت کی آئندگی. یہ غلو نہیں ہے, یہ انسانیت کے مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. باپ ہے لیکن باپ بیٹے کی محبت نہیں, یہ نہیں ہے. بیوی شوہر ہے, بیوی کی محبت نہیں ہے, نہیں. یہاں اب غالب آ گئی, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں نے تیرے حکم پر ایک غیر آباد زمین پر تیرے مقدس اور محفوظ گھر کے پاس لا کر میں نے تو بسا دیا, تیرا حکم تھا, اب تو ہی ان کی حفاظت فرما دے, تو ہی ان کے جان و مال کا محافظ بن جا, اور تو ہی ان کی ضروریات زندگی کی کفالت فرما دے. یہ ہے دعا, اس کو کہتے ہیں اعتدال. اگر کوئی غالی ہوتا, غالی معنی صرف غلو, صرف غلو, صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم بس ایک ہی, دوسرا پہلو غائب, وہ شخص ہوتا تو کبھی یہاں دعا نہ کرتا بیوی کے لیے اور بچے کے لیے. ارے میرے پر اللہ کا حکم ہے, بس بس چھوڑو چھوڑو چھوڑو, بس چھوڑو چھوڑو, یہ حکم معلوم ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کا حق ہے, رشتہ داری ہے, اس کا حق ہے, یہ خیال نہیں آئے گا, یہ غلو ہونے والا ہے. لیکن جس کے اندر اعتدال ہے, جس کو دین کی سمجھ ہے, وہ پیچھے جا کر روئے گا کہ پروردگار تیرا حکم تو میں نے پورا کیا, اب تیری ذمہ داری ہے, تو ان کی حفاظت فرما دے. چنانچہ صاف فرمایا کہ فجعل یہ کہ ان کے اس کو قرآن نے بنا دے، اطمینان کا شہر بنا دے، یہاں رہنے والے ان کی تو پوری حفاظت فرما دے، ان کے کھانے پینے کا تو بندوبست بنا کر دے، یہ ہے اعتدال. معلوم ہوا یک طرفہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. سب چھوڑ چھاڑ کے نکل گیا، اب کسی کی فکر ہی نہیں، یہ نہیں. حکم پر جب جائے تو اس کے بعد اس حکم کو پورا کرتے ہی دوسرے حقوق کی طرف فوراً توجہ. یہ سبق ملا. تیسری چیز سمجھنے کی، عند بیتک المحرم. محرم کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک آپ کے مقدس گھر کے پاس، محترم گھر کے. محرم کا ایک ترجمہ ہے محترم، قابل عزت، قابل احترام، اور دوسرا ترجمہ ہوگا محفوظ، دشمنوں سے محفوظ، آلائشوں سے محفوظ، پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ. اس گھر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھر ہمیشہ محفوظ رہا ہے دشمنوں سے، نافرمانوں سے، اور مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے ہمیشہ وہ گھر محفوظ رہا. اور اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ کی ہے، حق تعالیٰ کا گھر ہے، حق تعالیٰ حفاظت کروائیں گے. چنانچہ آپ دیکھیں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھی والوں کا. ابرہا آیا اور ابرہا نے آ کر کس پلاننگ کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کعبۃ اللہ سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، یا بقول بعض علماء کے آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے آیا فرشتوں نے بنایا یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل بانی نہیں ہے. اب یہ کہیں گے آپ کیسے، یہ لفظ کیسے آیا؟ عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے مقدس گھر کے پاس لا کر ہم نے بسایا ہے. ابھی گھر تعمیر نہیں ہوا، کعبہ تعمیر نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر کے پاس بسایا ہے. معلوم ہے پہلے سے گھر موجود ہے، کعبۃ اللہ پہلے سے موجود ہے. طوفان نوح میں کعبۃ اللہ ڈھا گیا تھا، اس کی چھت اوپر والا حصہ اٹھا لیا گیا اور نیچے پایا تھی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے پاس لے جا کر بسایا گیا، جبرائیل امین نے اس گھر کی نشاندہی کی. دیکھیے یہاں رہیے گا، اللہ کا حکم ہے. اور جب کعبۃ اللہ کو بنانے کا حکم دیا، وہ پایا دکھلا دی. دیکھیں یہاں بنا ہے، یہاں پایا ہے، اس پائے پر تم کعبہ کو تعمیر کرنا، اس کی عمارت کو بنانا. چنانچہ باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر پھر اثر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. مدتوں بعد کعبۃ اللہ کی عمارتیں ڈھیلی پڑ گئیں، تو وہ آتے تھے، سیلاب آتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کی مزید عجیب و غریب تاریخ ہے. اب اس میں کعبۃ اللہ پھر ڈھا گیا. چنانچہ زمانے جاہلیت میں قریش اور عرب کے لوگوں نے بنایا ہے کعبۃ اللہ کو، پھر سیدنا ابراہیم کے بہت مدت کے بعد، جس میں ابو طالب بھی شریک تھے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اس تعمیر میں، جس کا قصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا بھی ہوگا. تو اس کعبے کے پاس لا کر جو بسایا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نہیں بنایا ہے کعبہ، سب سے پہلے بنانے والے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پائے پر نئی بلڈنگ بنائی، پایا موجود تھی. اب جو بنا کر فارغ ہوئے تو لے جا کر اپنے اولاد کو وہاں بسایا، دعا کی کہ ربنا لیقیم الصلاۃ. اب یہ تیسرا سبق لیجئے، پروردگار اس لیے بسا رہا ہوں، آباد کر رہا ہوں کہ نمازوں کو قائم کریں. رہنے والے کون ہیں وہاں، رہنے والے کون ہیں، آپ بتائیے وہاں رہنے والے کون ہیں. ابراہیم کی بیوی ہے حضرت ہاجرہ، اور اکلوتا بیٹا اسماعیل، کتنے ہوئے، دو. ربنا لیقیما الصلاۃ آنا چاہیے، اے اللہ ان دونوں کو میں نے یہاں بسایا ہے اس لیے کہ یہ دونوں نماز کے قائم کرنے والے ہو جائیں. لیکن کیا فرمایا لیقیمو الصلاۃ, یہ سب کے سب نماز کو پڑھنے والے. اس میں کون آ گئے؟ دو کے بعد تیسرا کون آیا؟ تیسرے آپ ہیں, آپ ہیں, آپ سب, آپ کی اولاد ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں. اس لیے یہاں بسایا ہے کہ سارے لوگوں کے اندر جو جو بھی یہاں آباد ہوں, جو یہاں آئے, جس کو زیارت کی توفیق ہو, سب کے سب نماز قائم کرنے والے ہوں. آپ مقصد سمجھیے, کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مقصد ہے اقامت الصلاۃ. آپ اپنے بچے کو سب سے پہلی ذمہ داری سمجھیے کہ آپ اپنے بچے کو نمازی بنائیے. ہزار سب کچھ صحیح, لیکن بنائیے پہلے نمازی. اس کی برکت سے وہ انشاءاللہ صحیح مسلمان بنے گا, اخلاق سیکھے گا, کردار آئے گا, ایمانی جذبہ پیدا ہوگا, سب کچھ ہوگا. اگر آپ نے اپنے اولاد کو نمازی نہیں بنایا, یقین مانیے آپ اس کے ضامن ہیں. نہیں معلوم کل کو وہ ایمان باقی رکھتا ہے کہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ کھیل نہیں گئے, بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے اشارتاً فرمایا, اس لیے کیا ہو کہ نماز قائم ہو. نماز ہی سب کچھ ہے. نماز سے توحید قائم ہوگی, نماز سے معاملات درست ہوں گے, نماز سے عبادات درست ہوں گی, نماز سے اخلاقیات درست ہوں گے. سارے شعبے کو پانی نماز سے پہنچتا ہے. اگر آپ نے اپنے اولاد کو اور خود اپنی ذات کو نماز کا پابند نہیں بنایا, اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایمان پر مریں گے. کل کو خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ بے ایمانی پر موت آئے اگر نماز کے پابند نہیں بنایا. یہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو دعائیں کی کہ وہاں پانی نہیں, غیر زی ذرا کا آبادی نہیں, وہ زراعت کے قابل نہیں ہے. اور ثمرات کل شے عطا فرما, ہر چیز کے ثمرات. مشینوں کے ثمرات کیا ہیں؟ مشین ہے, فیکٹری ہے, اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے تیار ہونے والی چیزیں ملیں گی. مزدوری ہے, اجرت ہے, اس پر آپ کام کرتے کرتے آپ کو کیا ملے گا؟ تنخواہیں ملیں گی. زراعت پر کام کریں گے, زراعت ہوگی تو آپ کو کیا ملے گا؟ پھل ملیں گے, اناج ملے گا, فروٹ ملیں گے. ان ساری چیزوں کے ثمرات کل شے, یہ لفظ ہے نا, ہر چیز کے وجود کی دعا حضرت ابراہیم نے کی. خالی پھل ہی نہیں, پھلوں کو بھی دے, ورزقهم من الثمرات, پھلوں کو. چنانچہ دنیا گھومے ہوئے لوگوں کا تجربہ ہے کہ اتنے پھل جو بیک وقت وہاں مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے, دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملیں گے. چیلنج ہے. اور جتنی چیزوں کی ثمر اور پھل اور نتائج آپ کو مکہ مکرمہ میں ملیں گے, شاید کسی اور جگہ اتنی کثیر تعداد میں بیک وقت ملیں گے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پر عمل کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ.